الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى واعذ لهم ما استطعتم من قوه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اکرام کے لائق بزرگوں اور دوستو گزشتہ جمعہ یس کیا گیا تھا پہلے جمعہ کہ کسی بھی قوم کی طاقت اس کے نوجوان اور جوان لوگ 15 سال سے 40 سال کے درمیان کے لوگ یہ اگر سنبھلتے ہیں سمرتے ہیں تو پوری قوم کی تقدیر چمکتی ہے اور یہ اگر غفلت کے شکار ہوتے ہیں تو پھر پوری قوم جو ہے ذلیل ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ اب کے جو بیانات ہوں گے خاص طور پہ اس عمر کے لوگوں کے لیے ہوں گے، ویسے تو دین کا ہر موضوع سب کے لیے ہے، اس عمر کے لوگوں کو بلانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے بیان شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالی تو وہ مجمع نہیں ہے، بہت کم ہے جس سے بات کرنا، آپ کے رشتہ داروں میں جن سے آپ کو محبت ہے یقیناً نوجوان اور جوان لوگ کافی ہوں گے، ان کو آپ یہاں کے بیانات کا خلاصہ سنائیے بھی اور پھر آنے کی ترغیب دیجیے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ نبی ہیں تو آپ حضرات ان باتوں کو یاد رکھ کے امت میں پھیلانے کی کوشش کریں، خود بھی عمل کریں، کیونکہ یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے ساری دنیا کے اندر بھی اور اس ملک میں بھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنی پوری قوت کو جمع کریں اور حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ اس وجہ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جوان طبقے کو لانے کی کوشش کریں اور ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو جوانی میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ صحت ہے، صحت کو بنانے کا وقت، صحت کو سنبھالنے کا وقت، ساری زندگی صحت ساتھ دے اس کی محنت کا وقت جوانی کا وقت ہے۔ جوانی میں اچھی محنت کریں گے اور اپنے اوپر کنٹرول رکھیں گے تو انشاءاللہ پوری عمر ایک ولولے کی زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی ترمذی کی روایت ہے، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ کی دو نعمتیں ایسی بڑی ہیں ایسی عظیم ہیں کہ اکثر لوگ اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھاتے، اس میں نقصان کر لیتے، ضائع کر دیتے ہیں ان کو۔ اس میں سے پہلی چیز ہے صحت اور دوسری چیز ہے فرصت، فرصت کے اوقات۔ آدمی کے اندر اگر صحت ہے، اس کی ہیلتھ اچھی ہے، تو سارے ہی کام وہ بھرپور انداز میں اچھے انداز میں کر سکتا ہے، گھر کے کام ہوں، پڑھائی کے کام ہوں، معاشرے کے کام ہوں، ہر کام، عبادت ہو، اسی وقت 100% انداز میں اچھا ادا ہوتا ہے جب آدمی میں صحت ہے، ورنہ ضرور رکاوٹ آ جاتی ہے، کام کا معیار گر جاتا ہے، کتنے کام آدمی کر نہیں سکتا، جو کرتا ہے اس کی بھی کوالٹی مار کھاتی ہے۔ پھر انسان کا جو اصل جوہر ہے، انسان کے پاس جو اصل مایا ہے، جو اصل قیمتی خزانہ ہے انسان کے پاس، وہ ہے اس کی عقل، اس کی سمجھ۔ وہ کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پنپتا ہے، یہ جو عقل ہے آدمی کی پروان چڑھتی ہے، صحت مند انسان کے اندر ہی اچھی چلتی ہے۔ ورنہ آدمی کا سوچنے کا ڈھنگ متاثر ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. کمزور آدمی جو ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے، وہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اس کے سوچنے میں مایوسی کا غلبہ ہوتا ہے، جلد بازی اس کے اندر ہوتی ہے. کتنی خرابیاں کمزور بدن میں کی وجہ سے دماغ میں پیدا ہو جاتی ہیں، سوچنے کے انداز. جس کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لیے تحمل آسان ہوتا ہے، ٹالرنس آسان ہوتا ہے، بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. تو صحت مند دماغ جو ہے کبھی بھی صحت مند بدن میں ہی پلتا ہے. اور ایسی اخلاق، بہترین عادتیں، یہ بھی صحت مند بدن میں ہی پنپتی ہیں اچھے انداز میں. اور ایمان، شعور، انسانیت کا جو احساس ہے، یہ ساری چیزیں بھی صحت مند بدن میں ہی صحیح ڈیولپ ہوتی ہیں. اس کا مدار جسمانی صحت پر ہے. اور اخلاق کے جتنے تقاضے ہیں، دین کے جتنے تقاضے ہیں، وہ بھی آدمی اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب بنیادی طور پر اس کی صحت اچھی ہو. اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا، المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف، طاقت پر مومن کمزور مومن سے زیادہ افضل ہے، اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، افضل ہے. صحت مند جو ہے طاقتور جو ہے، اور کمزور پسندیدہ نہیں. بھلائی تو دونوں میں ہے، ایمان ہے اندر، علم دین ہے، تو بھلائی تو دونوں کے اندر ہے، مگر طاقتور میں زیادہ بھلائی کا ظہور ہوگا. اور آگے فرمایا، نفع دینے والی چیزوں کے حریص بنو. زندگی میں جو بھی چیز فائدہ دینے والی ہے، تم کو ترقی دینے والی ہے، تم کو ڈیولپ کرنے والی ہے، اس کے بارے میں تم ایکٹیو رہو. فرمایا حریص رہو، یہ نہیں کہ بالکل ارمانوں سے خالی زندگی گزار رہا آدمی. اب جو صحت مند ہوتا ہے اس کے اندر ہی آگے بڑھنے کے جذبے ہوتے ہیں، جو مریض ہوتا ہے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی. تو اصول بتایا کہ نفع دینے والی چیزیں حاصل کرو زندگی میں، زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے، حریص بنو اسے. اور مشکلات میں اللہ سے مدد کرو، مدد طلب کرو، ہمت مت ہارو. نفع حاصل کرنے کے لیے تم آگے بڑھ رہے ہو کسی بھی لائن کا، اور مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اللہ سے مدد مانگو. آگے بڑھانے کے لیے اللہ ہے، آگے بڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ سے مدد مانگو، ہمت مت ہارو. رکاوٹیں آتی رہتی ہیں. اب یہ ہمت نہیں ہارنے کے واسطے بھی صحت چاہیے. بیمار آدمی جس کو دس طرف تکلیف ہو رہی ہے، بار بار نقاہت ہو رہی ہے، وہ کیا ہمت کرے گا؟ تو پورا ایک عمومی جو نظر، دین کی جو سوچ ہے، اس کے اعتبار سے صحت بہت اہم. اور ایک مومن کو تو دنیا میں بہت کام کرنے ہیں. بھائی ایک وقت ہمارے اوپر کئی چیزیں فرض ہیں، چوموکھی جنگ ہے ہماری زندگی، ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں مومن کی. اس کو گھر بھی سنبھالنا ہے، اس کو اپنا کیریکٹر بھی سنبھالنا ہے، اس کو اپنی قوم کی خدمت بھی کرنا ہے، اور اس کو دنیا میں جو دوسرے مظلوم ہیں ان کی بھی مدد کرنا ہے. اور یہ دنیا میدان جنگ ہے، شیطان کی طاقتیں کام کر رہی ہیں، تو باطل سے بھی لڑنا ہے. تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. ایک ایک مومن اپنے اپنے علاقے کے واسطے ایک نبی کی طرح ہے، اس لیے کہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. اب جس طرح انبیاء تڑپتے رہتے تھے، انبیاء ایکٹیو رہتے تھے، مصروف رہتے تھے، ویسے ہی رہنا ہے. تو کتنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے کو بھی نہیں بھولنا ہے، بیوی بچوں کو بھی نہیں بھولنا ہے، سوسائٹی کو بھی نہیں بھولنا ہے، دین کے تقاضے ہیں. اتنے سارے کام کرنے کے لیے مریل جسم کہاں ساتھ دے گا؟ اب دنیا میں حال یہ ہے کہ ایسی قومیں جن کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، گول ہی نہیں، بس خالی عیش کرنا ہے ان کو، زندگی کے مزے اڑانے ہیں، کوئی اونچا مقصد ہی نہیں ہے ان کو. آپ دیکھیے تو وہ کتنی محنت کر رہے ہیں صحت کے لیے. پورا مغربی دنیا کو دیکھیں گے، یورپ کو دیکھیں گے، صبح ہوتے ہی لوگ 10-10 کلومیٹر بھاگ رہی ہیں عورتیں. صحت پہ بڑا اہتمام ہے، صحت کو سنبھالنے کا، اس کو بڑا، اس کے واسطے محنت کر رہے ہیں لوگ. ایسی مفت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کتنی محنت کر رہی ہیں دوسری قومیں. اور ہمارے ملک میں آپ کسی بھی محلے کے پارک میں چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو غیر مسلم آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، اور دواخانوں میں جائیں گے تو اپنے لوگ بہت زیادہ نظر آئیں گے برقعے والے وغیرہ، صحت کے مراکز پہ دوسرے لوگ نظر آئیں گے. کتنی محنتیں غیر مسلموں کی تنظیمیں کتنی محنتیں کر رہی ہیں صحت کے واسطے، لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اب یہ یوگا کے نام پہ غیر مسلم لوگ کتنی محنتیں کر رہے ہیں ان کے اپنے طرز پہ. پورا ایک رخ ہے دوسری قوموں کا صحت کی طرف، اس لیے کہ ان کو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. اور ہم لوگوں کو جینے کی امنگ نہیں ہے، زبردستی جی رہے، اللہ پہ احسان کر رہے جی رہے، تو اس لیے ہم کو صحت کی فکر ہی نہیں. تو جن کی زندگیوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ اتنا صحت کو سنبھال رہے ہیں، اور جن کی زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہے ان کو اپنی صحت کا خیال نہیں. بہرحال اسلام ایک ایسا دین ہے جو صحت کو سنبھالنے کی مکمل تعلیمات دیتا ہے. ایک صحت، ایک آدمی اپنی صحت کو برقرار رکھے اس کے لیے جتنے پہلو سے توجہ دینے کی ضرورت ہے تمام پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی ہدایات ہے اسلام میں، ایک ایسا جامع دین. پہلا اصول کیا ہے صحت کو سنبھالنے کا؟ پاکیزہ غذا کھاؤ، حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ. صحت کے بگاڑ کا پہلا سبب غلط غذا. فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں زمین میں اللہ تعالی نے جو کچھ رکھا ہے اس میں سے حلال چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اب جتنی بیماریاں شوگر کی ہو، تھائرائڈ کی ہو، اور بلڈ پریشر ہو، ہارٹ کی بیماریاں ہوں، سب ملاوٹ کے کھانے کھانے سے آ رہے ہیں، غذا کی خرابی کی وجہ سے آ رہی. اور ہم کو حکم، پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ حلال چیز کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ مت چلو، اس کی نقش قدم کی پیروی مت کرو. شیطان کا اصول کیا ہے؟ ہر گندی جگہ پہ شیطان رہتا ہے. تو گندی چیزیں کھانا، گندی چیزیں استعمال کرنا شیطان کا راستہ ہے، اس کے راستے پہ مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، غلط غذائیں کھلائے گا تم کو. تو حلال، حلال ان چیزوں کو کہتے ہیں شریعت میں جن کی اجازت ہے کھانے کی، یہ کھا سکتے ہیں بس وہی کھاؤ. پھر دوسرا اصول بتایا گیا کہ جہاں شریعت کی تفصیل نہیں ہے حلال حرام میں وہاں کیا کھانا چاہیے، تو فرمایا پاکیزہ چیز کھانا چاہیے، حلالم طیبا. پاکیزہ کس کو کہیں گے؟ جو چیز بھی انسان کی بدل کو، انسان کے بدن کو اور عقل کو نقصان نہ پہنچائے اس کو کہتے ہیں پاکیزہ، پاکیزہ کا اصول. تو شریعت نے جتنی بھی چیزیں حرام کی ہیں وہ سب اصل میں ہم کو خالی ستانے کے لیے حرام نہیں کی ہیں، جتنی چیزیں بھی حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہیں کہ ان چیزوں کے کھانے سے یا تو ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، یا ہماری روح کو نقصان پہنچتا ہے، یا ہمارے کیریکٹر کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے اخلاق کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچتا ہے. ہر حرام چیز میں وہ چیز تاثیر، اگرچہ پہلی نظر میں ہم کو سمجھ میں نہ آئے لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر حرام چیز اصل میں نقصان دہ، اس لیے اس کو روکا گیا. اب اس کے آگے جو جو چیز بھی نقصان دہ صحت کے لیے وہ سب چیزیں ممنوع ہوتی جائیں گی. جتنی زیادہ نقصان دہ ہیں اتنی ہی زیادہ ممانعت بڑھ جائے گی، حرمت بڑھ جائے گی اس کو. تو ہر وہ چیز جو نقصان دینے والی ہے اس سے بچنا، ایک اصول یہ ہے کھاؤ اچھی چیز، کھاؤ پاکیزہ چیز، کھاؤ صحت بخش چیز، کھاؤ ہر ملاوٹ والی چیز، گندگی والی چیز، انسان کو نقصان دینے والی چیز وہ مت کھاؤ. پہلا اصول یہ بنیادی. دوسرا اصول سکھایا گیا ہے کہ اعتدال سے کھاؤ، نہ بہت زیادہ کھاؤ نہ بہت کم کھاؤ. اب یہ اعتدال پوری مومن کی زندگی کی صفت ہے، امتم وسطا کہا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کہ ہر چیز میں درمیان کا راستہ، نہ بہت کمی نہ بہت زیادتی، کسی بھی معاملے میں، رہنے سہنے میں، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، لوگوں سے محبت کرنے میں، لوگوں سے دوستی نبھانے میں، ہر چیز میں درمیانہ روی تعلق رکھنے میں، زندگی کے ہر معاملے میں درمیانی راستہ، وہ کھانے میں بھی درمیانی راستہ. فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اچھے زینت والے کپڑے پہنو، زینت اختیار کرو. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اور ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ. کسی بھی معاملے میں اسراف، کھانے پینے میں کسی میں بھی اسراف مت کرو. ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں. تو پہلے اردو میں جملہ چلتا تھا بڑے لوگوں کی زبان پہ، ہر کثرت باعث مضرت، جو بھی چیز کثرت سے کریں گے وہ مضرت دے گی، سوائے ذکر کے. ذکر جتنا زیادہ کریں گے اتنا اچھا ہے، نیکی جتنا زیادہ کریں گے اچھا ہے، لیکن استعمال کی چیزیں ہیں جو بھی کثرت اختیار، اچھی لگ رہی بس کھاتے جا رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اللہ کو ایسے بندے ناپسند ہیں جو حد سے باہر نکلتے ہیں. کھانے کے لیے جینا نہیں ہے، جینے کے لیے کھانا رکھا گیا. اب جب دیکھو کھانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو صحت خراب ہو جائے گی. جسم کو جتنی ضرورت ہے اتنے کے لیے یہ میدا رکھا گیا ہے، یہ کھانے کا سسٹم رکھا گیا. اب ضرورت سے زیادہ جیسی کھائیں گے پیئیں گے تو صحت خراب ہوگی، بدن کی طاقت ساتھ نہیں دیں گے. تیسرا اصول بتایا گیا ہے شریعت میں صحت کے سلسلے میں بنیادی، کہ پاک صاف رہو، ہر چیز کو پاک صاف رکھو. فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاک صاف، ہر چیز کو پاک صاف رکھنا، اس کو آدھا ایمان فرمایا گیا. کتنی بڑی بات ہے، آدھا ایمان کے لفظ پہ غور کرو آپ، کتنی اہمیت دی گئی پاک صاف رہنے کا. اور تنظفو فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو اس لیے کہ اسلام پاک ستھرا دین ہے، صاف ستھرا دین ہے. اور طہارت کے بارے میں اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے اسلام میں، ہر چیز میں آدمی دیکھتا ہے پاک ہے ناپاک ہے. دوسری قوموں میں، دوسری تہذیبوں میں اتنا وسیع نہیں ہے، اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے پاکی اور ناپاکی کا تصور. پیشاب کرتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، صبح میں خوب نہائے تو کیا ہوا، دن میں کئی مرتبہ گندے ہو گئے. ایسی جنابت ہے، ایک ایک جو ہے جسم کے ایک ایک مسامات میں گندگی آتی ہے آدمی جنبی ہونے کے بعد، لیکن فوراً نہانے کا اہتمام سب نہیں کرتے. اسلام میں کیا ہے، طہارت بہت ہر پہلو سے طہارت کو سمجھایا گیا، اس درجے کی تعلیم، اور ایسا لفظ طہارت جیسا لفظ ملتا بھی نہیں جتنا وسیع اس کا معنی. کوئی چیز پاک صاف رہنا وہ الگ ہے، وہ صاف ہے، لیکن طہارت ایک الگ چیز ہے. چادر بالکل صاف ہے آپ کی، لیکن پھر بھی ناپاک رہے گی طہارت کے حساب سے، دیکھنے میں صاف رہے گی. تو دوسری قوموں میں صاف کا تصور ہے، پاک کا تصور نہیں ہے. پاک صرف چیز ہونا، پاک بھی ہونا چاہیے صاف کے علاوہ. اور جو بھی آپ حدیثوں کا مجمع دیکھیں گے، فقہ کی ترتیب پہ لکھا ہوا ہے، تو ہر کتاب کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے. دین کے بارے میں آپ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے تو پہلے پاکی کے احکام، اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے بندگی کے واسطے، عبادت کے لیے، اور عبادت کے واسطے پاکی شرط ہے، اس لیے پہلے پاکی ہے، بعد میں بندگی ہے، بعد میں عبادت ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی. اور پاکی کا درجہ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے دائرہ اس کا. سب سے پہلے عقائد میں پاکیزگی ہونی چاہیے، کفر و شرک وہ بھی گندگی، اللہ کے بارے میں گندے خیالات، بے حیائی کے قصے، وہ سب پاک. کفر و شرک بھی گندگی ہے، پھر اخلاق میں بھی گندگی فرمایا، لوگوں کی غیبت کرنا گندگی ہے، جنسی خیالات سوچتے بیٹھنا گندگی ہے. تو اخلاق میں بھی جو ہے گندگی سے بات شروع ہوتی ہے کہ بچو. پھر اس کے بعد جسم پاک رہے اس کے احکام، لباس پاک رہے اس کے احکام، جگہ پاک رہے اس کے احکام، اور نہ صرف اپنا گھر بھر کے، گھر کے اطراف کا بھی پورا حصہ پاک رکھے آدمی، اس کی تعلیم. چنانچہ طبرانی کی روایت ہے، ان جسموں کو تم پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرے گا. وضو کا کتنا اہتمام ہے اسلام میں، ہمیشہ باوضو ہونے کی بھی ترغیب ہے، کبھی آدمی بے وضو نہ رہے اس کی بھی ترغیب، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا. اور پھر جو جہاں گندگی ہے اس کو کہا گیا وہاں شیطان ہے. بیت الخلاء کے لیے ہم جب جاتے ہیں، نکلتے ہیں، فارغ جاتے ہیں تو دعا کیا ہوتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے، خبیث جناتیوں سے. تو وہ بیت الخلاء کے پاس جاتے ہوئے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں شیطان ہوتا ہے، اس کی غذا ہے شیطان کی. اور جسم میں بھی جس کے جسم میں بھی گندگی رہے گی، پسینہ بڑھ گیا، میل بڑھ گیا، تو شیطان بھاگ کے آتا ہے اس کے پاس. جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں فرشتے بھاگ کے آتے ہیں. پاکیزگی جہاں ہے وہاں فرشتے، گندی ہوا خارج کر رہے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. گندگی جہاں ہے وہاں شیاطین ہیں، پاکی جہاں ہے وہاں فرشتے ہیں. یہ اصول ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اپنے گھروں کو جس طرح سے صاف رکھتے ہو ایسے ہی گھر کے صحن کو بھی صاف رکھو. یہودیوں کی طرح مت بنو. تو اس زمانے میں جو یہودی تھے وہ گھر تو صاف کرتے تھے، آگے پیچھے صاف نہیں کرتے تھے. تو فرمایا ان جیسے مت بنو. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اطراف کا حصہ بھی صاف رہے گا. سب ایسے صاف رکھیں گے تو ماحول صاف رہے گا، بیماریاں نہیں پھیلیں گی. پھر جسم کی پاکی میں بھی کتنا تفصیلی تصور ہے ہمارے پاس، احکام جو ہے کہ جسم کا ہر عضو پاک رہنا چاہیے، دانت بھی پاک ہونا چاہیے. بغیر آپ دانت صاف کیے کہ کلی کے وضو نہیں ہوتا. کلی بھی بالکل اندر تک، دانت بھی صاف ہو، منہ بھی صاف ہو. کتنا زیادہ مسواک کرتے تھے اللہ کے نبی، ہر وقت مسواک کرتے رہے. کان بھی صاف ہو، پیشاب اور بیت الخلاء کی جگہ بھی پاک صاف ہو، ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھی پاک صاف ہو. جب بھی نماز پڑھنا ہو تو ہاتھ بھی صاف کرنا ہے، چہرہ جتنے نظر آنے والا حصہ ہے اس کو صاف کرنا ہے. پھر ناخن بھی صاف ہو، اس کی بھی تعلیم. ناخن بھی کاٹے جائیں، بڑھائے نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں جراثیم پلتے ہیں. پھر جسم کے جو چھپے ہوئے حصوں میں جو بال آتے ہیں اس کے بارے میں بھی سختی سے تاکید ہے کہ اس کو بھی اہتمام سے پاک کرو. وہ بھی واجب ہے اس کا پاک صاف کرنا، نظر کسی کو نہیں آرام لگا. اس لیے کہ وہ گندگی بھی جو ہے نقصان ہے، صحت کو بگاڑنے والی ہے. کپڑے بھی پاک ہو، اور جب بھی ضرورت پڑے فوراً غسل کا حکم ہے. جمعہ کے لیے آنا ہے، دوسروں کو تکلیف ہوگی، بدبو سے حکم ہے. اور گندے ہو گئے، ناپاک ہو گئے، غسل کا حکم ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. عذاب کو روکتا ہے غسل کرنا. اور اگر پیشاب میں احتیاط نہ کرے تو خبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے. فرمایا کتنی بڑی بات ہے. دوسری قوموں کو احساس ہی نہیں ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں کا خیال رکھنا، بدن کو اس سے بچانا، پاک صاف کرنا. اور ہمارے پاس اتنا بڑا اہتمام ہے کہ دنیا سے جاتے ہی پہلا جو عذاب ہوتا ہے خبر میں وہ پاکی پہ بھی ہوتا ہے اگر کوئی پیشاب کے بارے میں اہتمام نہ کرے. کتنا زیادہ اہتمام. پھر نمبر چار پہ، عبادتیں ہم کو ایسی دی گئی ہیں کہ اس سے صحت بنتی ہے. اللہ سے تعلق جہاں بنتا ہے صحت بنتی ہے، جس سے ایک معاشرے کا بہترین فرد تیار ہوتا ہے. نماز ہے، اس کی ایک ایک حیثیت ایسی ہے، اس کا قیام، قاعدہ، رکوع، سجدہ، ہر ایک کا کئی بیماریوں سے تعلق ہے. بیماریاں ختم ہوتی ہیں اس کو صحیح ڈھنگ سے اگر ادا کیا جائے. اور عبادتوں کے اندر جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، دعاؤں میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی صحت کے بننے سے تعلق ہے. تو عبادتیں ہم ڈھنگ سے کرتے ہیں تو ایک طرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دوسری طرف دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. آدمی جو بھی عبادتوں کا پابند ہے، پانچ وقت کا پکا نمازی ہے اور عبادت کرنے والا انسان ہے، تو وہ پاک صاف رہتا ہے فطرتاً. اس کو لازماً پاک صاف رہنا ہی ہے. وقت کا پابند ہوتا ہے، ملنسار ہوتا ہے، اس لیے کہ روز مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے. سماجی میل ویل، سب سے میل جول کی اس کی طبیعت ہوتی ہے. صبر اور تحمل ہوتا ہے، اس لیے کہ روز آ کے صف میں ٹھہر رہا ہے، کنٹرول اپنے آپ کو سکھا رہا ہے. دن بہت ساری انفرادی اور اجتماعی برائیوں سے بچتا ہے ان عبادت کا کرنے والا. سستی ختم ہوتی ہے، کاہلی ختم ہوتی ہے. وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے سستی کاہلی کو بھگانا پڑتا ہے. بری صحبت سے نجات ملتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت ملنے کی وجہ سے. بد اخلاقی، غیبت، جھوٹ، رف لینگویج استعمال کرنا، یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں عبادتوں میں لگنے کی وجہ سے. فحاشی، بے حیائی، نشہ اور چیزیں آدمی استعمال نہیں کرتا. اس کو فوراً نماز پڑھنا ہے، کہاں نشہ کرے گا، نشہ اور چیزوں کا استعمال چھوٹ جائے گا. تو عبادتوں کا جو نظام دیا گیا ہے اس سے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، آدمی منکرات سے بچ جاتا ہے. اور روزے سے بھی کتنی صحت بنتی ہے وہ آپ جانتے ہیں. اور ایک اصول بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو جسم ہے وہ اللہ کی امانت ہے. جسم کے ہم مالک نہیں ہیں، میرا جسم ہے، میں جیسے چاہے جتنا چاہے اس کو تھکاؤں گا، جیسا چاہے رکھوں گا اس کو، خوب دھوپ میں خوب اس کو تڑپاؤں گا، اس کی اجازت نہیں ہے. کہ جسم ہمارا ہے ہی نہیں، جسم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے. دوسرے کی چیز آپ اپنے پاس لا کے رکھے ہیں تو وہ جس کام کے لیے ہے وہی اسی کام میں کرنے استعمال کی اجازت ہوتی ہے، حد سے زیادہ استعمال بھی نہیں کر سکتے دوسرے کی چیز. تو ہم کو اصول بتایا گیا ہے کہ تمہارا جو جسم ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ تمہارے پاس امانت کے طور پہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت تم پر واجب ہے، لازم ہے. اور جس کام کے لیے جو عضو بنایا گیا ہے وہی کام کرو، غلط جگہ مس یوز مت کرو اس کو، نقصان سے بچاؤ اپنے جسم کو، ایک ایک عضو کو تکلیف مت پہنچاؤ اس کو، ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے اپنے جسم کے اوپر، اپنے کو ضرورت سے زیادہ تھکانے کی اجازت نہیں ہے، اور خودکشی کرنا حرام ہے. میرا جسم ہے، مذہب کا ہے، زہر کھا کے پیوں گا، بہت بڑی سزا، حرام ہے. تو یہ اصول بتاتا ہے کہ ہم کو بہت احتیاط سے جسم کو لے کے چلنا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہر ایسا کام جس سے آدمی کی صحت کو، جس کی جان کو اگر نقصان ہوتا ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہو. ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی اجازت نہیں ہے جوش میں آ کے. وأحسنوا، اچھے اعمال کرو، اچھا سلوک کرو. اور حضور نے فرمایا ان لبدنك عليك حق، جس طرح اللہ کا حق بتایا گیا ہے، ہر چیز کا حق بتایا گیا ہے، اہتمام سے بتایا گیا کہ یہ تمہارے پاس جو جسم ہے اس کا تم پر حق ہے، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کا خیال رکھنا، بیماریوں سے اس کو بچانا، تکلیفوں سے اس کو بچانا، ضرورت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ پڑے، محنت نہ لگے، اس کا اہتمام کرنا، جسم کو جتنی آرام کی ضرورت ہے لازمی طور پر اتنا آرام اور راحت پہنچانا، یہ سب جسم کے حقوق ہیں. اور فرمایا گیا کہ ایسی زندگی گزارو جس سے تمہارا جسم طاقتور رہے، ایسی زندگی مت گزارو کہ جس سے تمہارا جسم کھوکھلا ہو جائے. کثرت کا حکم ہے، ورزش کا حکم ہے، سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم ہے جس سے جسم طاقتور رہے. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، انسانیت کے جو دشمن ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، دنیا میں ہمیشہ رہتے ہی ہیں، شیطان کی فوج کام کر رہی ہے، اور تم شیطان کی فوج کے مقابلے میں رحمان کی فوج ہو، تم حزب اللہ ہو، تو فوجیوں کی طرح سے رہو، مرغیوں کی طرح سے مت رہو، برائلر فوجیوں کی طرح رہو، تم اصلاً تم فوج ہو، تم طاقتور بن کے رہو. تمہارا جینے کا فوجی کیسے رہتے ہیں، روز پریڈ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، جسم کو پھرتیلا بنا کے رکھتے ہیں، ویسا رہنے کا حکم ہے ہم کو. فرمایا کہ طاقت بنا کے رکھو ہمیشہ. دیکھو دوسرے جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے خود سے حفاظت کا کوئی نہ کوئی انتظام خود سے دے دیا ہوا ہے. کچھ جانوروں کو سینگ ہوتے ہیں، 24 گھنٹے سینگ لگا ہوا ہے، جب بھی مصیبت آئے وہ سینگ استعمال کرے گا. کچھ جانوروں کے پاس کچھ زہر ہوتا ہے، ڈنگ ہوتا ہے، ہر جانور کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو اب انسان پہ لازم ہے کہ تمہارا ہتھیار تم تیار کرو، جیسے تمہارا رسک تم کو تیار کرنا ہے، ہر وقت انتظام کرنا ہے، جانوروں کی طرح ریڈی رسک تم کو نہیں ملے گا، ایسے ہی تمہاری قوت اور تمہارے جسم کا ہتھیار تیار کرنا تمہارا کام ہے. اور ہر جاندار کو ساتھ میں ہتھیار رکھنا چاہیے اپنا، اس کی جو ہمت ہے وہ الگ ہوتی ہے. جب جانوروں کو ہتھیار چاہیے تو انسانوں کو ہتھیار نہیں چاہیے، جبکہ انسانوں میں ظالم ایک سے بڑھ کے ایک ہے. ظلم ایک شیر دوسرے شیر پہ نہیں کرتا، ایک کتا دوسرے کتے، مگر انسان جو ہے ایک کے اوپر دوسرے پہ ظلم کرتا. تو انسان کے واسطے صحت ضروری ہے اور انسان کے لیے ہتھیار ضروری ہے، اس کا حکم ہے. اللہ کے نبی ہمیشہ ہتھیار کے ساتھ ہوتے تھے، کم سے کم ڈنڈا تو لازم ہے، ایک دم ڈنڈا تو ہر وقت ساتھ رہتا تھا. تو کلچر کے اعتبار سے، زمانے کے ماحول کے اعتبار سے، انسان ہر انسان کے پاس قوت مدافعت ہونی چاہیے اور ہتھیار ہونا چاہیے. اس کو بالکل بھول گئی امت، اس وجہ سے بزدل بنے ہوئے ہیں، جو پکڑ رہے ہیں کتے بلو کو جیسا مارتے ہیں مار کے پھینک رہے ہیں. ایک بھی موب لنچنگ میں مارنے والا، مار کھانے والا کوئی ہاتھ اٹھایا ہے اس میں؟ اس نے ایک دو کو مارا ہے؟ جب ایسے آپ سر جھکا کے کھڑے رہیں گے تو کٹتے ہی جائیں گے. انسان کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا ہے یا ہنر ہوتا ہے، جنگی ہنر، تو اس میں ایک ہمت ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا پھر اس کو چت کرنا. تو امت کو سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں حق کے بہت دشمن ہیں، سدا بہار دشمن ہیں، تم کو طاقتور رہنا چاہیے، ہر ایک کے پاس اپنے بچاؤ کا نظم ہونا چاہیے. اسی سے ہمت رہتی ہے. ایک بے ہتھیار آدمی بے جان کی حفاظت کا جو ہنر نہیں جانتا وہ آدمی بہت بزدل ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. یہاں تو پوری قوم کی قوم بزدل ہو گئی. تو حکم دیا گیا ہے کہ ہتھیار جو ہے اعد لو مستطعت من قوة ومن رباط الخیل, تیار گھوڑے رکھو, فوجی تیاری مکمل رکھو. اس آیت کو پڑھ کے حضور نے فرمایا الا ان القوۃ الرمایا, الا ان القوۃ الرمایا. دیکھو قوت کیا ہے, تیر اندازی. اس زمانے میں دور کا نشانہ لینے کی صلاحیت سب سے بڑی صلاحیت ہے اس زمانے میں بھی حفاظت کے لیے. تیر فرمایا, تیر سیکھو. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں تیر کا رکھنا, تیر کا چلانا, تیر چلانے کا اسکول کھولنا, تیر چلانے کو پھیلانا یہ اسپورٹ میں ہے, یہ ہتھیار نہیں ہے. مکمل اجازت ہے اس کی. اس کے لیے کوئی کسی سے درخواست لینے کی ضرورت نہیں ہے, حکومت سے کوئی نہ ریکارڈ کی ضرورت ہے اس کی, نہ حکومت سے مدد لے کوئی اجازت کی ضرورت ہے. محلہ محلہ تیر اندازی کا اسکول کھولا جا سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہندوستانی دوسرے لوگ کثرت سے تیر سیکھے ہوئے ہیں. آر ایس ایس کے تو اسکولوں میں بتایا جاتا ہے کئی کئی بچوں کے پاس ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کا تیر ہے, تیر کمان امپورٹنٹ بہت سکھاتے ہیں. اور ان کے مالدار لوگ ہزاروں بچوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں, چلو ان کا جتنا بھی تیر کی کٹ کا سامان ہے ہم دلائیں گے. اسپورٹ ہے وہ, لیکن اسپورٹ ہے مگر کتنی قوت کی چیز ہے. کوئی بھی کہیں بھی کسی گھر میں سکھا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں. تیر کی بات آئی تو میں نے عرض کر دی, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے ساتھ قوت مدافعت رکھے. انسان کے ساتھ اللہ نے ہتھیار پیدا نہیں کیا ہے, ہتھیار پیدا کر لینا اس کا کام ہے قوت مدافعت. اور ہر زمانے میں ہر مہذب قوم میں مارشل آرٹ ہے, خود حفاظتی لائن کے جو ہنر ہیں وہ سب سیکھنا تہذیب کا حصہ ہے. کوئی کوئی دوسروں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے وہ, ایسے کتنے فنون ہیں لوگ سیکھ رہے ہیں. ہمارے ہر نوجوان کو سیکھ کے رکھنا چاہیے. تو ضرورت اس بات کی ہم اسلام کو سمجھیں, اللہ کے نظام کو سمجھیں. اور جب جسم آدمی کوئی ہنر سیکھا ہوا آتا ہے اپنی حفاظت کا تو خود بخود جسم بھی فٹ رہتا. اب یہ تیر اندازی ہے, اس کے سیکھنے سے سنا کہ بہت فٹنس آتی, اور اللہ کے نبی کو تیرنے سے بہت دلچسپی تھی. صحابہ کے ساتھ جاتے تھے, تالابوں میں تیرتے تھے. تو تیرنا بھی بہترین ورزش, دینداروں میں رواج ہی نہیں ہے اس کا, اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. دین نام کا بس کونے میں بیٹھ کے دینی باتیں کرنے کا نام دین ہے کہ زندگی اسی میں محدود ہے. زندگی زندگی کے سارے کاموں کو کرنے کا نام ہے دین اسلام. ایک طاقتور امت بن کر جینے کا نام ہے. ساری دنیا سے محبت بھی ہو لیکن اپنی جگہ طاقت بھی ہو. ایک مرتبہ ایک نوجوان جا رہا تھا, وہ سمجھ رہا تھا شرافت دینداری یہ ہے کہ آدمی بہت سنبھل کے چلے, بزرگ کی طرح چلے. حضرت عمر نے دیکھتے ہی اس کو درا لگایا, ایک کوڑا لگایا کہ سیدھا چلو, گردن سیدھی رکھو, اچھا تن کے چلو. یہ کیا ہے, بالکل مریل چال چل رہے ہو. فرمایا اسلام جو ہے بیمار نہیں ہے, پوری قوت سے چلو. تو کثرت پہ ورزش پہ بہت زور دیا گیا ہے آج کل کی زندگی میں, چونکہ بہت زیادہ آرام پسندی آ گئی ہے. پہلے خود بخود آدمی کو بہت چلنا پڑتا تھا, روز مرہ کے کام کے لیے ضرورت کو جانا ہے تو اللہ کے نبی روز صبح تین میل جاتے تھے, تین میل جاتے تھے, تین میل آتے تھے. تو روز کی جو زندگی کے کام ہے اس میں اچھی خاصی ورزش ہو جاتی تھی پہلے, اس کے باوجود بھی ورزش کا حکم تھا. اور اس زمانے میں تو بالکل ہلچل ختم ہو گئی ہے, اب تو اہتمام سے وقت نکال کے ورزش کرنا پڑے گا ہر دیندار کو. اگر ہم دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو صحت کو بنانا پڑے گا. اور ایک جو تعلیم مستقل جو اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ بے حیائی سے بچو, برائیوں سے پرہیز کرو. اس لیے کہ جتنے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں وہ صحت کو خراب کرتے ہیں, صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں. ولا تقربوا الزنا, زنا کاری کی طرف مت بڑھو, قریب مت جاؤ. انہ کان فاحشہ, بڑی بے حیائی کی چیز ہے وہ, سا سبیلا, اور بڑا برا راستہ. تو یہ اس سلسلے کی جو کوتاہیاں ہیں اس کی وجہ سے ایسی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا علاج ہی نہیں ہوتا. زنا کاری ہے, بے حیائی ہے, اپنی شہوت کا غلط استعمال ہے. بہرحال کچھ چیزیں یہاں صحت کو جو خراب کرنے والی ہیں، عمر کو گھٹانے والی ہیں، اس کو ہم چلتے چلتے ذکر کر رہے ہیں، ذرا عمل کی نیت سے یاد رکھیے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا یا ضرورت سے بہت کم کھانا عمر کو گھٹانے والا، صحت کو بگاڑنے والا۔ مرغن غذائیں کھانا، ثقیل غذائیں کھانا، اس کا بہت شوق ہے مسلمانوں کو ثقیل غذائیں کھانے کا۔ ثقیل غذائیں کھاتے بہتے مگر اس کے لیے اتنی برابر محنت نہیں کرتے۔ ایسی ناکارا چیزیں کھانا، کتنی چیزیں خالی مزے کی ہوتی ہیں، اس سے کوئی جسم کو فائدہ نہیں، اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا یا زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانا یا بہت جلدی جلدی کھانا، زیادہ گوشت خوری کرنا، زیادہ گوشت کھاتے رہنا نقصان دہ۔ گرم مسالہ ہے، مرچ ہے، ایسی تلی ہوئی بھنی ہوئی چیزیں، اس کو زیادہ کھانا، اس سے بھی صحت خراب ہو جاتی ہے اور عمر گھٹتی ہے۔ زیادہ میدے کی چیزیں کھانا، نشاستے کی کاربوہائیڈریٹس جس میں ہیں اور شکر ہے سفید اور برف کا استعمال، اس سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو بالکل کم کھا رہے ہیں، مکھن، دودھ، لسی، اس کا استعمال کم ہو رہا ہے۔ تازہ پھل، ہری سبزیاں، اس کو کم کھانے سے بھی جو ہے عمر گھٹ جاتی ہے۔ بازاری چیزیں زیادہ نہیں کھانا، جس کو دیکھو بازار سے ہی کھانے کی عادت ہو گئی، عورتیں بھی ایسی عادی ہوتی جا رہی ہیں، بات کو باہر سے منگا رہے ہیں۔ بازاری چیزیں کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ ایسی شراب ہے، افیون، بھنگ ہے، چرس ہے، تمباکو ہے، چائے ہے زیادہ، قہوہ ہے زیادہ، یہ تیز چیزیں، اس سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ جسمانی محنت، دماغی محنت، جسم کو، دماغ کو تکلیف دینا، آرام کم کرنا، اس سے بھی خراب ہوتا ہے۔ کاہل بن کر، نکمے بن کر، کام چوری کو ہم لوگ بڑا آرٹ سمجھ رہے ہیں، بڑی بہادری سمجھ رہے ہیں، کام چوری کرتے ہوئے موٹے ہو جانا، اس سے بھی صحت خراب ہو جاتا ہے۔ مضر صحت پیشہ، کمانے کے لیے ایسا پیشہ اختیار کرنا جس سے صحت کو نقصان ہوتا ہو۔ ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم ورزش کرنا، بہت زیادہ ورزش بھی نہیں کر سکتے عمر کے لحاظ سے، غذا کے لحاظ سے۔ ایسی بہت کم سونا بھی نقصان دہ ہے، بہت زیادہ نیند لینا بھی بوڑھا کر دیتا ہے۔ بالکل بند کمرے میں سونا، ہر طرف سے بند کر کے مکمل اوڑھ کے سوتے ہیں بعض، اس سے بھی عمر کم ہوتی ہے۔ ایسے ہی ناک سے منہ لینے، سانس لینے کے بجائے منہ سے زیادہ سانس لینے کی عادت ہوتی ہے ہم لوگ، عام طور پہ ناک سے نہیں لے رہے ہم لوگ، منہ سے سانس لے رہے، غور کرو ذرا، اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے۔ گندے ماحول میں رہنا، گندگی جہاں ہو، خراب آب و ہوا میں رہنا، ایسے ہی کپڑے کی اور جسم کی صفائی کا خیال نہ رکھنا، یا بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے کمر کو جھکانا، کمر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کمر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، کمر سیدھی رکھنا چاہیے۔ بد ہضمی، قبض کا خیال نہیں رکھنا، کتنے دنوں سے بد ہضمی چل رہی ہے، اس کا علاج ہی نہیں کرا رہے، پیٹ صحیح نہیں ہے، وہ پورے سسٹم کو خراب کرتا ہے۔ ایسے کم پانی پینا، یہ بھی نقصان دہ۔ نیم حکیموں کی دوائیں لینا، جس سے چاہے اس سے علاج کرا رہے ہیں، نیم حکیم خطرے جا۔ اور ہنستے ہوئے خوش نہیں رہتے زیادہ بعض لوگ، ہنسی خوشی اور کھیلوں میں ہنستے مرستے ہوئے حصہ نہیں لیتے۔ ضرورت سے زیادہ مہذب، پولائٹ، سنجیدہ، جب دیکھو باوقار بنے ہوئے، اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے۔ ہنسنا ہے، بولنا ہے، تمام نبی مزاح کرتے تھے، اللہ کے نبی اتنے سنجیدہ مگر ہم مزاح کرتے تھے، ہنسنا بولنا چاہیے۔ ایسے ہی دنیا کے جو اپنے کام ہیں اس میں برابر دلچسپی نہیں لینے سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو اپنے فرائض ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے، اس سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جب دیکھو غم میں رہنا، غصے میں رہنا، رنج میں رہنا، دکھی، یا ہر وقت خوف کی حالت میں رہنا، ہراس کی حالت میں، انہوں کیا بول رہے، کیا ہے کہ بیوی کیا سوچ رہی، کیا ہے کہ فلاں رشتے دار خراب، سب میرے دشمن ہیں، خوف کی حالت میں رہنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے۔ مایوس رہنے سے، مضمحل رہنے سے، نڈھال، کچھ بھی سمجھ نہیں، کیا کروں بھائی، اس طرح مضمحل بنائے ہوئے اپنے آپ کو، مایوس، نا امید، جب بھی زندگی پہ اس کے تاریک نظر پہلو پہ ہی نظر، لوگ اچھا نہیں ہے، کام نہیں مل رہے، زمانہ خراب ہے، جب دیکھو الٹی باتیں سوچ رہا ہے، اس سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے۔ سب حضور پناہ مانگتے تھے اپنی دعاؤں میں، سب عادتوں سے، ایسے چڑچڑاپن، چڑ 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 کرتے رہنا، بد اخلاقی لوگوں سے، اس سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے. اور لوگوں سے حسد کرنا، جلسی، نفرت کرنا، غصہ، کینہ دلوں میں رکھنا، تنگ دلی، لوگوں کے ساتھ تنگ دلی کا معاملہ کرنا، اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے. شک میں پڑے رہنا، ہر چیز میں شک، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. اور جو ہے خود پہ بھروسہ نہیں ہونا، کسی چیز میں اپنے اوپر ہی بھروسہ نہیں. اب کیا کرے گا، لٹک کے مرے گا آسمان سے. اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. ایسی کمزور قوت ارادی، جو بھی ارادے کر رہے پھس پھسے، مستقل مزاجی سے کوئی کام نہیں کر رہے، اس سے بھی صحت خراب ہو جاتی، عمر کم ہو جاتی ہے. کاموں میں دیر کرنا، دیر تک کر رہے کوئی بھی کام، دیر سے یا بہت جلدی کر رہے، دو بھی غلط ہے، دونوں سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، عمر ہے. ایسی کثرت مجامعات، عورتوں سے بد، اپنی ہی بیوی ہے مگر زیادہ تعلق قائم کر رہے تو اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے. ایسی بد خیالی، عورتوں کے گندے خیالات میں رہنے سے بھی عمر کم ہوتی ہے، اور کوئی بھی گناہ کرنے سے عمر کم ہوتی ہے، گناہوں کی تاثیر. ایسے احسان فراموشی سے بھی عمر کم ہوتی ہے. یہ سب جو ہے نفسیات والوں نے لکھا ہے، احسان فراموشی، دوسروں کا احسان بھولنے سے بھی عمر کم ہوتی ہے. اور آدمی قانع نہیں ہے، جتنا کچھ ملا ہوا ہے اس میں مطمئن نہیں ہے، اس سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے. خود غرض بنا ہوا ہے آدمی، دیکھنے کو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ خود غرض بن کے خوب دنیا سمیٹوں گا، خود غرضی سے عمر کم ہو جاتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے. دھوکہ دینے سے، فریب سے، دنیا سے زیادہ لگاؤ اور اللہ کو بھول جانے سے. ایسے ہی بے ایمانی سے پیسہ کما رہے ہیں، خیانت کا پیسہ کما رہے ہیں، دو نمبر کے، اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے اور جو ہے عمر کم ہو جاتی ہے. خوف خدا نہیں ہونے سے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں ہونے سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے. تو یہ صحت کا تعلق ان سب چیزوں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت صحت ہے، اس کا خیال کرنے کی اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے جوان طبقے کو صحت کی طرف مکمل متوجہ ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.